أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا درود پڑھ دیں محمد و آل محمد سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی وساطت سے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ مقدس میں ہفتمین اختر تابنا کے سلسلہ امامت و ولایت یعنی حضرت امام موسیٰ بن جعفر القاضم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت مظلومانہ اور دلگداس کو اور اس کی تسلیت اور تعزیت خدمت میں عرض کرتے ہوئے جو میرا انداز ہے اس موقع پر کہ جب کبھی بھی تاریخ شہادت ہو تاریخ ولادت ہو تو اسی ہستی کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی معروضات کو محدود رکھا جائے. میرے اس امام کی ولادت سن 128 ہجرہ میں جس وقت چھٹے امام حج سے فارغ ہو کر مدینے کے قریب ابوا نامی مقام پہ پہنچتے ہیں تو جناب حمیدہ خاتون کہ جو وہ ہستی کہ بعض مورخین کے اعتبار سے جناب حمیدہ خاتون اندلس اور بعض کے اعتبار سے روم سے ان کا تعلق کہ جس وقت مسلمانوں کے اور ان عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوئی تو جو اسرائے جنگی جو پرزنرز آف وار آئے اور جنہیں بعد میں غلام اور کنیز کی صورت میں مسلمانوں نے لیا تو انہی اسیروں میں جناب حمیدہ خاتون کہ جو والدہ ماجدہ امام ہفتم بنتی. یہاں پر ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہ بعض متعصب قسم کے لوگ اپنی کج فہمی کی وجہ سے اشارے کنائے کے ذریعے سے یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں. اب دیکھیے ان کی بات ہے, میں انہی کی بات کو نقل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے آئمہ اتنے با فضیلت اتنے با عظمت تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے آئمہ کی ایک بڑی تعداد کہ جن کی والدہ ایک کنیز, اور واقعی اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آئمہ کی والدہ مثلا خود امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ ایک کنیز, میرے اس امام کی والدہ ایک کنیز, اور اسی طریقے سے دیگر آئمہ علیہ السلام کی والدہ کنیز. تو کہنے والے کج فہم شخص نے یہ کہا کہ جب اتنے با فضیلت آئمہ ہیں تو آخر کیا ضرورت تھی کہ ایک کنیز کے بطن کو منتخب کیا جاتا, ایک آزاد خاتون کے ذریعے سے کیوں امام کی ولادت نہیں ہوئی, یہ ایک بات کی جاتی ہے. اور جب ہماری یوتھ اور ینگ جنریشن اس قسم کے چبھتے ہوئے سوالات کا مقابلہ کرتی ہے یا سامنا کرتی تو پھر واقعی بعض اوقات جواب نہیں ملتا. بہت سارے جوابات جو ہمارے علماء نے دیے ہیں ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, فقط میں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی معصوم ہستی کی والدہ کنیز ہوں, تو کنیز ہونا والدہ کا اگر اس کے لیے اس کے کسی اعتبار سے اس کے مقام اور اس کی عظمت میں کمی کا باعث بنتا, تو ہم جس خاتم الانبیاء کے ماننے والے ہیں, وہ نبی جس اسماعیل کی اولاد سے ہے, وہ جناب اسماعیل ان کی والدہ جناب ہاجرہ خاتون بھی ایک کنیز تھیں. یعنی وہ سلسلہ جو حقیقی دین ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل سے ہوتا ہوا رسول خدا تک چلا, تو جناب اسماعیل اتنی باعظمت شخصیت لیکن ان کی والدہ ہیں تو ایک کنیز ہیں. تو جس طرح جناب اسماعیل کی عظمت کو جناب ہاجرہ, اور نہ صرف جناب اسماعیل بلکہ جناب ہاجرہ کی عظمت کو بھی کم کرنے میں کسی قسم کا کوئی تعلق اس کنیزی کو نہیں ہے, اسی طریقے سے ہمارے آئمہ معصومین علیہم السلام کی والدہ اور خاص طور پر یہ شخصیت جناب حمیدہ خاتون, کہ امام ششم فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ حمیدہ خاتون سونے کی طرح ہر عیب سے اس طرح پاک و پاکیزہ کہ دن اور رات فرشتے حمیدہ خاتون کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ وہ امانت اور وہ عظیم امانت جو خدا نے ان کو سونپی اور جو خدا کی اس دنیا پر میرے بعد حجت بننے والا, وہ امانت مجھے واپس عطا کر دیں. تو بہرحال ابوا کے مقام پر مدینے سے کچھ مائلز پہلے ہفتم, امام ہفتم کی ولادت ہوتی. امام ہفتم کا کل سن مبارک 55 برس کا ہے, اور 55 برس کے سن میں ہارون رشید کے حکم سے سندھی شاہک نام کے اس جلاد, اس ملعون کے ذریعے سے امام کو زہر دیا جاتا ہے, اسی زہر کے نتیجے میں امام کی شہادت ہوتی. تقریباً 20 سال تک امام اپنے والد ماجد امام ششم کے ساتھ رہے. 148 ہجرا میں خود امام ہفتم کی ولادت, 128 ہجرا میں ہے, اور 7 سفر, یہ بہت معتبر تاریخ, ہفتم سفر امام ہفتم کی ولادت کا مہینہ, 128 ہجرا میں امام کی ولادت, اور 148 ہجرا میں امام ششم کی شہادت. 20 سال اپنے والد کے ساتھ رہنے کے بعد 35 ایئرس یعنی 148 کے بعد اب 55 برس کی عمر تک امام کے 35 برس وہ ہیں کہ جس میں تنہا ذمہ دار دین و مذہب خود امام حمام کی ذات بابرکت. اب اس درمیان خود امام کے جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ نام بھی جو سینیریو ہے, جو پس منظر ہے امام کے زمانے کی مظلومیت کا اور حاکموں کی شقاوت کا, وہ خود امام کے بعض القاب. امام کا ایک لقب ہے عبد الصالح, امام کا ایک لقب ہے رجل صالح, امام کا ایک لقب ہے عالم, اور یہ جو دو تین لقب میں نے بیان کیے اس کو بیان کرنے کی وجہ اس لیے کہ منصور دوانقی کے زمانے میں تقیہ کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ امام کی, ایک تو 5ویں امام کا وہ جملہ کہ ذرا سا بھی اگر شبہ ہو جاتا کسی ہاتھ کے بارے میں کہ یہ تشیع سے مرعوب, کسی سر کے بارے میں کہ یہ تشیع سے مرعوب, کسی پاؤں کے بارے میں کہ اس کا تعلق تک تشیع سے ہے, تو سر کو کاٹ دیا جاتا ہے, اس پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے, اس ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے. کسی کے بارے میں ذرا سا بھی خیال آ جائے کہ یہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو اس ایک جرم میں اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہے, اس کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے. تو ایک حالت تو وہ, اور منصور دوانقی کے جس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں, آج مجھے خلفاء کے حالات کو بیان نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ تقریباً وہی شخصیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو اس سے پہلے میں نے بیان کر دی خلفاء کے اعتبار سے. تو منصور دوانقی اتنا شدید ظالم شخص کہ امام کا نام لیتے ہوئے بھی روات یعنی راویان حدیث اور اصحاب امام گھبراتے ہیں. لہذا جس طریقے سے کوٹ وٹ رکھ لیا جاتا ہے تو بہت ساری روایات امام کی, قال عبد الصالح, قال رجل صالح, قال العالم, اس انداز میں امام کا نام لیے بغیر, تو یہ سارے القاب اس زمانے کے. اور امام کا ایک اور لقب ہے باب الحوائج, جو آپ نے جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کا بھی اسی انداز میں لقب سنا ہوا، لیکن امام کو بھی باب الحوائج کہا جاتا، اور یہ وہ لقب کس کا اعتراف صرف ہم ہی نہیں بلکہ میرے سامنے دو تین مثالیں، مثلا تاریخ بغداد کی جلد اول میں ابو علی خلال کہ جو فرقہ حنبلی سے تعلق رکھنے والا ایک عالم شخص، تاریخ بغداد کی جلد اول میں اس کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی مشکل اور پریشانی آئی اور میں نے قبر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے تفصل کیا ہو اور میری پریشانی خدا نے دور نہ کی. اور اسی طریقے سے امام شافعی یہ فرماتے ہیں، تحفۃ العالم کی جلد اول کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا گیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ بغداد میں قبر موسیٰ ابن جعفر وہ تریاق ہے. بچوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، تریاق کہا جاتا ہے اردو میں وہ چیز کے جس کے ذریعے سے، یعنی وہ دوائی، وہ میڈیسن کہ جس کے ذریعے سے زہر کا توڑ کیا جاتا ہے، زہر کو ختم کر دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تریاق. تو امام شافعی فرماتے ہیں تحفۃ العالم کی جلد اول میں کہ بغداد میں قبر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام وہ تریاق ہے جسے کئی مرتبہ آزمایا جا چکا. اور پھر خود تاریخ بغداد کے لکھنے والے خطیب بغدادی تاریخ بغداد ہی کی جلد اول میں ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، جلد اول میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ بغداد میں ایک عورت، ایک مومنہ، اس کا جوان بیٹا کسی جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت قریب تھا کہ اسے بہت سخت ترین سزا سنائی دی جائے، لیکن یہ عورت جب یہ سنتی ہے کہ اس کے بیٹے کو، جوان بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور کسی وقت بھی اب اس کو اس جرم کی سزا میں، جرم کی سزا میں بہت بڑی کوئی پاداش دی جا سکتی، تو ایک مرتبہ وہ روتی ہوئی امام کی قبر کی جانب چلی. راستے میں ایک شخص کے جو امام کا معتقد نہیں تھا، اس نے جب اس کی حالت دیکھی تو ازراہ مذاق مسکرا کے یہ کہتا، ارے تم اب کہاں جا رہی ہو، فائدہ کیا ہے وہاں جانے کا؟ ابھی اس نے مذاق میں جسٹ فار جوکنگ ایک جملہ کہا کہ تمہارا بیٹا تو مر چکا ہے، تمہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ عورت بھی جانتی ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں، لیکن اس انداز میں جو مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا. تو اسی مقام پر رک کر خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اسی مقام پر رک کر اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا مانگی کہ خدایا تجھے اس مظلوم کا واسطہ جو بغداد کے زندان میں مظلومیت سے شہید کر دیا گیا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا. بس یہ اس نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد اب وہ قبر کی جانب بھی نہیں گئی، یعنی زیارت کے لیے قبر کے کنارے بیٹھ کر اس نے دعا نہیں پڑھی، سفر زیارت میں وہ دعا پڑھتی. اور ایک مرتبہ کچھ ہی دیر کے بعد خبر ملتی ہے، لوگ اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک، وہ جرم بھی معاف کر دیا گیا ہے، تیرا بیٹا بھی صحیح و سلامت ہے اور عنقریب آزاد ہو کے تجھ سے آن ملے گا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد خطیب بغدادی کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص جو مذاق اڑا رہا تھا اس کی عقیدت کا، وہ جرم کہ جس جرم کی سزا میں اس عورت کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا، اس شخص کے جوان بیٹے کو گرفتار کیا گیا اور اسے کڑی اور عبرتناک سزا دی گئی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور مرتبہ درود پڑھ دیں. تو بہرحال امام کے یہ القاب پس منظر کے ساتھ ان کی ایک تاریخ، لیکن میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ حالات جو عمومی اعتبار سے ہر امام نے اس کا سامنا کیا، وہ مصائب اور وہ پریشانیاں کہ جو ہر ظالم کی جانب سے ہر امام پر ڈھائی گئیں اور اس زمانے کے مومنین نے ان کا سامنا کیا، مثلا وہ ظلم و جور کہ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب مقاتل الطالبین اگر آپ کو کہیں سے مل جائے، غالباً اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، تو ابو الفرج اصفہانی کی کتاب مقاتل الطالبین اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور اس میں واقعاً ہر ہر صفحہ ان خوفناک سزاؤں اور ظلم و جبر سے بھرا ہوا دکھائی دیتا کہ کس کس طریقے سے سادات کے خون کو گارے میں شامل کر کے بغداد کی تعمیر نو کی گئی. اور مثلاً امام زادوں کو دیواروں کے اندر چنا گیا. تو وہ ساری کی ساری بات اب بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. تو ایک تو عمومی حالات, وہی ظلم و ستم, وہی جبر و استبداد, اور پھر اقتصادی اعتبار سے پریشرائز کرنا, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. جو فدق کی تاریخ آپ اس کی تاریخ میں پڑھیں تو مولا کائنات کے جو شکوے, انہی شکووں میں سے ایک شکوہ یہ کہ ہم سے فدق کو چھینا اس لیے گیا تاکہ اقتصادی طور پر ہم اور ہمارے چاہنے والے مضبوط نہ ہو سکیں. یہ مفہوم ہے امام کی روایت کا. تو وہی سلسلہ چلتا رہا, انحصار اقتصادی اور جو شکنجہ اقتصادی. دوسری جانب پوری کوشش کہ اہل بیت سے شیعوں کو دور رکھا جائے. اب ان سے دور رکھنے کے لیے ظلم و ستم اپنی جگہ پر, اور جاسوسوں کا ایک جھال, اور جاسوسوں کا یہ جو نیٹ ورک, یہ نہ صرف اہل بیت سے دور کر رہا ہے بلکہ اہل بیت سے منسوب, یعنی اہل بیت سے منسوب کر کے جھوٹی باتیں, جھوٹے عقائد, جھوٹے نظریات بھی شیعوں کے درمیان پھیلا رہا. تو ایک بہت بڑی وجہ اختلاف کی جو بنی وہ یہی جاسوسوں کی پھیلائی ہوئی باتیں. تو اس اعتبار سے بھی, اور پھر خود براہ راست ہر علوی اور ہر سادات ظلم و جور کا شکار, پھر امام کے خلاف پروپیگنڈا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر امام کے دور میں ہوئی, لیکن میرے اس امام کے زمانے میں جو صورتحال وہ اتنی کشیدہ ہو گئی کہ جو خلفاء ان کی فہرست جب ہم دیکھتے ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کے, وہ بھی کچھ عرصے کے لیے, یعنی اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غمز نظر کیا جائے کچھ عرصے کے لیے, مثلا منصور دوانقی, 10 سال امام نے اس کی خلافت میں گزارے. منصور دوانقی کے بعد اس کا بیٹا مہدی, یہ بھی 10 سال برسر اقتدار رہا. مہدی کے بعد تقریباً 1 سال ہادی نام کا وہ خلیفہ برسر اقتدار رہا ہے کہ جس کا یہ جو پیریڈ ہے بہت مختصر ہے, 1 سال, لیکن اس 1 سال میں اتنے مظالم ڈھائے کہ تھوڑا سا ایک جھلک میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے کس قسم کے فجائے جو ہیں تاریخ کے اندر اس نے رونما کیے. اور اس کے بعد پھر وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہارون الرشید, کہ ہارون رشید کا انداز, کہ جس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس وقت تک رات کو میٹھی نیند آتی ہی نہیں ہے کہ جب تک رات کو سونے سے پہلے میں کسی علوی کو اپنے سامنے خون میں لتپت تڑپتا ہوا نہ دیکھوں. تو اب اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات اور روایتیں, ان تمام سے غمز نظر. تو منصور دوانقی, مہدی نے اپنے باپ کے جو متہم ہو چکا تھا, اس لیے کہ وہ ایک خاص خصوصیات تھی منصور دوانقی کی, بہت کنجوس قسم کا آدمی تھا, کنجوس بہت زیادہ اور انتہا سے زیادہ ٹیکس لینے والا. تو عوام, یعنی منصور کا زمانہ وہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سادات, نہ صرف یہ کہ علوی, بلکہ عام مسلمان بھی انتہائی پریشان ہو چکے تھے. لیکن بعد میں اب اس نے شروع میں ذرا اپنے ہاتھ کو ڈھیلا کر دیا منصور کے بیٹے مہدی نے, تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, اور اس کے بعد جب اطمینان ہو گیا تو پھر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہادی وہ ظالم شخص, کہ صرف 2-3 باتیں میں کروں گا اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں, کہ ہادی وہ ظالم شخص 1 سال تقریباً کم و بیش 1 سال برسر اقتدار رہا, لیکن اتنا عیاش کہ ایک ایک گانا سنانے پر, گویے آتے ہیں, ایک ایک گانا سنانے پر 50,000 دینار, گولڈن کوائنز, 50,000 دینار. باقاعدہ اس زمانے کے گویوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کاش یہ ہادی اگر 1 سال کے بجائے 2 سال اور زندہ رہ جاتا تو واللہ ہم اپنے گھروں کی دیواروں کو بھی سونے اور چاندی کا بنا دیتے. تو یہ ہادی انتہائی ظالم, 1 سال فقط حکومت, لیکن اس کی حکومت میں ایک انتہائی دردناک واقعہ ہوا کہ جسے تفف ثانی کہا جاتا ہے, التف الثانی, دوسرا کربلا. ہم کہتے ہیں نا کہ کربلا کے بعد کوئی اور کربلا نہیں, لیکن دوسرا کربلا کہا جاتا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ اس واقعے کی مظلومیت یہ ہے کہ خود مومنین کو نہیں پتا کہ کربلا ثانی بھی ہوئی ہے. اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہوگی. یہ اسی ہادی کے زمانے میں ایک شخصیت, ایک امام زادے, جناب حسین ابن علی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند, درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر, ہادی کے زمانے میں جب ظلم و ستم کی انتہا جو ہے وہ ختم ہو گئی, تو ظلم کے نتیجے میں حسین ابن علی, ان کے باپ کو مارا گیا, ان کے جتنے چچا زاد بھائی تھے, جتنے کزنز تھے, جتنے ماموزاد بھائی تھے, سب کو قتل کر دیا گیا, اور پھر ان کے جتنے بھتیجے تھے ان کو قتل کر دیا گیا, ان کے جتنے بھانجے تھے ان کو قتل کر دیا گیا, اور ان کی ایک زوجہ تھیں کہ جو پوتی ہیں امام علی علیہ السلام کی, جن کا نام جناب زینب, ان کو ان کی زندگی میں قتل کر دیا گیا. تو اتنا شدید صدمہ کہ شہادت تک انہوں نے مسلسل سیاہ لباس زیب تن فرمایا, ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے تھے. اور ان کا جو قتال ہوا جس مقام پر, مکے سے کچھ کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے کہ جس کا نام ہے فخ, فے اور خا, فے اور خے, فخ, مقام فخ کے نام سے یہ سانحہ مشہور ہے, شہدائے فخ کے نام سے یہ سانحہ مشہور, کہ جس وقت رسول خدا اس مقام سے گزرے تھے تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور فرمایا تھا اس مقام پر میرے خاندان کے افراد کو مظلومیت سے قتل کیا جائے گا, اور ان کی عظمت یہ ہوگی کہ ان کے لیے حنوت اور کفن جنت اور بہشت سے لایا جائے گا, اور ان کی شہادت کے بعد ان کی ارواح ان کے ابدان سے پہلے بہشتوں اور جنتوں میں چلی جائیں گی. تو رسول خدا اس واقعے کی اطلاع دے رہے ہیں. چھٹے امام کے بارے میں ملتا کہ باقاعدہ چھٹے امام نے راوی سے یہ کہا تھا کہ جب مسافرت پر تھے کہ دیکھو جب مقام فخ پر پہنچنا تو مجھے بیدار کر دینا, اور اس وقت جب مقام فخ پر پہنچے تو ایک مرتبہ امام نے وضو کر کر دو رکعت نماز پڑھی, اور جب راوی نے سوال کیا تو امام نے جواب دیا وہی جواب کہ جو رسول خدا نے بیان کیا تھا. تو یہ وہ مقام فخ کہ جس میں خاندان عصمت و طہارت کے جگر گوشوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا. امام جواد نے بھی اس کا مرثیہ پڑھا, لفظ مرثیہ اگرچہ مناسب نہیں, یعنی امام جواد علیہ السلام نے بھی اس غم کو بیان کیا. اور پھر یہی وہ واقعہ کہ جس کے بعد ہادی نام کا وہ خلیفہ باقاعدہ یہ اعلان کرتا کہ یہ جو حسین ابن علی نے قیام کیا, اس قیام اور خروج کی وجہ کوئی اور نہیں, یہی موسیٰ ابن جعفر, انہی کے بھڑکانے کی وجہ سے اس شخص نے مجھ پر قیام کیا ہے, لہذا بس اب جب تک اس کے بدن کو میں تڑپتا ہوا نہ دیکھوں گا, جب تک خون میں غلطا اس کے بدن کو نہیں دیکھوں گا, مجھے قرار نہیں آئے گا. اور یہ باقاعدہ اس نے اعلان کیا, یعنی اعلان کر دیا کہ بس اب جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اطلاع عراق سے مدینے پہنچتی اور جب امام تک پہنچتی تو امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ یاد رکھو یہ میرا بال بھی بیگا کرنے والا نہیں. اور اب عراق سے, اچھا اس اب جو نیکسٹ جملہ امام نے فرمایا اس سے پہلے امام نے ایک دعا پڑھی, اور اس دعا کو ہم کہتے ہیں دعائے جوشن صغیر, کہ جب کہیں پر ظلم ہونے والا ہو, جہاں پر کوئی پریشانی کی حالت, جہاں پر کوئی اس قسم کے مسائل, تو ظالم کے ظلم کو دور کرنے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ میرے اسی مولا کی تعلیم کردہ دعا ہے جو اس واقعے پر ہادی کی نابودی کے لیے امام نے پڑھی تھی, جسے جوشن صغیر کہا جاتا ہے. جوشن صغیر کی تلاوت کے بعد پھر امام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب عراق سے کوئی خط نہیں آئے گا مگر اس خط میں اطلاع ہوگی ہادی کے واصل جہنم ہونے کی. اور امام کا کہنا درست ہوا, اب دوسرے ہی دن باقاعدہ خبر آئی کہ ہادی جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہادی کے بعد پھر زمانہ آتا ہے ہارون کا. ہارون رشید بھائی ہے منصور دوانقی, یہ دونوں بھائی. تو ہارون رشید کا زمانہ 20 سال کی حکومت, اور وہ ظلم و ستم کی جس کی تفصیل بیان کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ اس وقت ضرورت. تو ہارون رشید یہ وہ ظالم کہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. ایک جانب امام کی شخصیت کہ وہ علم, وہ عظمت, وہ فضائل, یہ جسموں پر حکومت کرتا ہے, امام دلوں پر حکومت کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ نہ ہارون کے ذات میں کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ امام کا مقابلہ کر سکے, اور نہ ہی ظاہری اعتبار سے, نہ علمی اعتبار سے, نہ شجاعت کے اعتبار سے, نہ عبادت کے اعتبار سے, نہ عظمت و احترام کے اعتبار سے ہارون کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. تو وہ جو میرے مولا نے فرمایا ہے, اور چین کے لوگوں کے درمیان بھی ایک ضرب المثل کہ جب انسان کے پاس کوئی جواب نہ ملے تو وہ دھینگا مشتی پر اتر آتا ہے, تو پھر وہ اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آتا ہے. ہارون کا بھی طریقہ یہ نکل آیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہارون نے وہ حرکت کی جو انتہائی اوچھی حرکت, امام کو دعوت میں بلوایا, اور دعوت میں بلوانے کے بعد باقاعدہ ایک ساحر اور جادوگر کو خاص یہ کہہ کر بلایا کہ آج کچھ ایسا کرنا کہ موسیٰ ابن جعفر کی توہین ہو جائے. اب جس وقت دسترخوان لگا اور امام تشریف فرما ہوئے, بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام کے ہاتھ میں جو لقمہ آتا تھا امام اسے تناول فرمانا چاہتے تھے. ایک مرتبہ وہ جادوگر مثلا سامنے بیٹھا ہے اور وہ کچھ پڑھتا ہے اور امام کے ہاتھ سے لقمہ غائب ہو جاتا ہے, یہ درست نہیں. زیادہ درست اور معتبر یہ کہ اس لیے کہ امام اس طریقے سے امام کو کوئی جادوگر اور ساحر بے بس نہیں کر سکتا. ہاں جو زیادہ معتبر اور درست روایت ہے وہ یہ کہ اس زمانے کا طریقہ ہوتا جو آج کل بھی بعض جو وی آئی پی ٹائپ کی جو دسترخوان وغیرہ ہوتے ہیں کہ صاحب ہر مہمان کے ساتھ جو ہے وہ سرونٹ کھڑا ہوا اور وہ مثلا جو ہے اس کو غذا دے رہا ہے, پانی دے رہا. تو اب امام کے ساتھ جو غلام کھڑا ہوا تھا یہ جادو اس پر کر رہا تھا کہ امام روٹی کا تقاضا کیا, امام نے یعنی اشارہ کیا کہ مجھے روٹی چاہیے, اور ایک مرتبہ وہ غلام جب روٹی اٹھانے لگتا ہے تو وہ روٹی اس کے ہاتھ سے غائب ہو جاتی ہے. یہ وہ منظر ہے کہ ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ جب یہ منظر ہوا تو ہارون بھی قہقہے لگانے لگا, اور ہارون کے ساتھ جو درباری بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادوگر جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی قہقہے لگانا شروع کر. اس لیے کہ ایک بڑا عجیب سا منظر ہے کہ ایک آدمی روٹی دینا چاہتا ہے, امام منتظر ہیں اور روٹی غائب ہو رہی ہے, پھر اٹھاتا ہے روٹی غائب ہو رہی ہے, ایک قہقہ لگانا شروع کر دیا. اس موقع پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے امام کی کہ جو مجھے دل چاہتا ہے کہ امام کی روایات بھی بیان ہونی چاہیے. عربی متن کو میں قطع نظر کرتے ہوئے, اس لیے کہ وقت نہیں ہمارے پاس, امام فرماتے ہیں دیکھو کثرت کے ساتھ مذاق اور مزاح کرنے سے بچو, بہت زیادہ مزاح مت کیا کرو اور دوسروں کا بہت زیادہ مذاق مت اڑایا کرو, اس لیے کہ جب تم یہ کرو گے تو نور ایمان ختم ہو جائے گا اور مروت کم ہو جائے گی. اپنے اور اپنے دوستوں کے درمیان جو تمہاری ایک وقار ہے, جو تمہاری حشمت ہے, امام فرماتے ہیں اتنے بے تکلف نہ ہو جاؤ کہ وہ وقار اور وہ حشمت ختم ہو جائے. اس لیے کہ جب دوستوں کے درمیان وہ تھوڑا بہت وقار بھی ختم ہو جائے, جسے ہم کہتے ہیں صاحب بڑے بے تکلف ہو گئے, وہ چار گالیاں سناتے ہیں, ہم جواب میں چار گالیاں سناتے ہیں اور بڑے قہقہے لگتے ہیں, امام فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں خبردار, خبردار, تمہارے قریبی دوست بھی ہیں تو ان کے درمیان اپنے وقار اور اپنی حشمت کو باقی رکھو, اس لیے کہ اگر یہ وقار اٹھ گیا تو پھر شرم بھی اٹھ جاتی ہے, پھر حیا بھی اٹھ جاتی. تو اب اس موقع پر وہ قہقہے لگ رہے ہیں, لوگ مزے لے رہے ہیں کہ دیکھیے کیا تماشا ہو رہا. بس یہ وہ موقع تھا کہ فرزند زہرہ کو ایک مرتبہ جلال آیا, اور دیوار پر بعض روایات کے اعتبار سے وہ فرش اور وہ قالین لگا ہوا تھا, اور بعض روایات کے اعتبار سے وہ انگریوڈ تھا, یعنی وہ جو جسے نیم مجسمہ کہا جاتا ہے وہ اس دیوار پر شیر کا بنا ہوا تھا. جو بھی بہرحال روایت, امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور یہ جملہ کا, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, یہ جملہ کا کہ اے اللہ کے شیر دشمن اللہ کو لے لے جکڑ لے, بس یہ جملہ کہنا تھا. گویا ایک مرتبہ گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی, ایک مرتبہ وہ جو نقوش, جو بے جان نقوش تھے ان میں ایسے لگنے لگا کہ زندگی کی توانائیاں بیدار ہونا شروع ہو گئیں, اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک شیر میں تبدیل ہوا اور شیر چھلانگ مار کے باہر کی جانب آیا. اور اب یہ اتنا سڈن ہے, اتنا اچانک, جسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان سنبھل بھی نہیں پاتا, یہی سچویشن ان کی ہو گئی. لیکن ایک مرتبہ جس وقت شیر دھاڑا تو اب وہ حالت ہے کہ ہارون ادھر گرتا ہے, اس کا درباری ادھر گرتا ہے, اور یہ شیر ڈھونڈتا ہوا جاتا ہے, ڈھونڈتا ہوا جاتا ہے, اور جا کر اسی ساحر اور جادوگر کو جو میز کے نیچے جا کے چھپ گیا ہے اسے دبوچتا, اسے کھا لیتا. اتنا واضح اور بین معجزہ. ایک مرتبہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے, وہ شیر اس جادوگر کو نگلنے کے بعد دوبارہ دیوار کی جانب چھلانگ لگاتا ہے اور اس فرش کے اندر اسی تصویر کا حصہ بن جاتا ہے. تو ایک مرتبہ ہارون کہتا اے فرزند رسول, دیکھیں مزاج اب بدل گیا, اے فرزند رسول آپ سے گزارش ہے کہ آپ خدا را معاف کر دیجئے اسے اور اس شیر کو حکم دیجئے کہ وہ دوبارہ سے آئے اور اس جو جادوگر اور اس ساحر کو اگل دے. وہ امام نے پھر جواب دیا ہے, یعنی اپنی اس عمل کو کرشمے سے نکال کر معجزے سے ملایا اور فرمایا کہ یاد رکھ اگر موسیٰ کا عصا بھی ان جادوگروں کی رسیوں کو اگل دیتا تو آج یہ شیر بھی اس ساحر اور جادوگر کو اگل دیتا. جب انہوں نے نہیں اگلا تو یہ بھی نہیں اگلے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ بہت بہت زیادہ اوچی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کسی کا علمی اعتبار سے مقابلہ نہ کر سکے, جب علمی اعتبار سے کوئی جواب نہ دے سکے, جب علمی اعتبار سے کوئی مد مقابل میں پیش نہ کر سکے, تو اب اسی قسم کی اوچھی حرکتیں, اوچھے الزام, اوچھی باتیں. تو انہی لوگوں کی حرکتیں ہوا کرتی. اسی طریقے سے اس سے بھی بدتر حالت یہ کہ اس کے بعد جب ہارون یہ دیکھ رہا کہ امام کی عظمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی, میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں, کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی, تو اب اس قید و بند کا سلسلہ شروع کیا گیا. وہ مسلسل زندانی امام کہ جس کے بارے میں ایک فیگر 14 ایئرز کا ملتا, 14 سال امام کی زندانی کا زمانہ, کبھی زندان عیسیٰ, کبھی زندان فضل ابن ربی, کبھی زندان فضل ابن یحییٰ, اور پھر یہاں پر بھی امام کی عبادتوں کو دیکھ کر وہ جو دروغہ زندان منقلب ہو رہے ہیں, وہ شیعہ ہو رہا ہے, وہ آخری زندان بان کے سندی ابن شاہد جس کا نام ملعون, باقاعدہ اس کی بہن امام کی معجزوں اور امام کی کرامتوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ وہ شیعہ ہو جاتی, تو اس کے باوجود بھی کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا. اور کیسے دکھائی دے؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے 14 سال تو امام قید میں رہے, لیکن جو آزاد رہے وہ بھی کسی قید سے کم نہیں ہے. مسلسل نظر بندی, ملنے جلنے پر پابندی, اس کے باوجود شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امام کا معجزہ ہے کہ اتنی قید و بند, اتنے پہرے, اور اس کے باوجود امام نے 281 برجستہ شاگردوں کی تربیت فرمائی کہ جس میں علی ابن یقطین بھی موجود, جس میں عبداللہ ابن سنان بھی موجود, جس میں ہشام ابن حکم بھی موجود. یہ وہ تمام کی تمام ہستیاں کہ جن کی امام نے تربیت فرمائی, ایک فہرست کہ جس کا میں نام نہیں لے رہا ہوں. تو 281 شاگردوں کی تربیت امام نے ان قید و بند کے باوجود فرما دینا, یہ ایک معجزے سے کم نہیں. اور پھر عام عوام کی تو تربیت امام اس انداز میں فرماتے تھے کہ ایک آدمی اگر مانگنے کے لیے آ گیا, مولا مجھے ضرورت, پریشان حال ہوں, میری امداد کیجیے, امام نے مسکرا کے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا اور جو تمہاری احتیاج ہے اس کو پورا کر دوں گا, لیکن اس شرط پر کہ میرے 2 سوال ہیں ان کا تم جواب دو. مولا پوچھئے. تو امام نے سوال یہ کیا کہ اگر تجھے یہ کہہ دیا جائے کہ آج جو تو مانگے گا 2 تیری حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا. یہ امام نے سوال کیا کہ اگر آج تجھے بتا دیا جائے, گارنٹی دے دی جائے کہ جو دعا تو مانگے گا 2 دعائیں تیری کنفرم پوری ہو جائیں گی, تو مجھے بتا کہ تو 2 دعائیں کون سی مانگے گا. اب اگر آپ کے سامنے کوئی سوال کرے کہ بھائی آج آپ کی 2 دعائیں کنفرم پوری ہو جانی, تو ایک مرتبہ بیٹھ کے بیگم کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا, بھائی کیا کیا جائے, امریکہ کا پلاٹ لیا جائے یا مسقط میں کوئی ویلا وغیرہ خریدا جائے, کیا کیا جائے, فلاں کمپنی لے لی جائے. لیکن ایک مرتبہ امام اس کی معرفت کو جاننا چاہتے ہیں, یعنی ثابت کرنا چاہتے ہیں. امام کا یہ سوال سننے کے بعد وہ جواب دیتا ہے ابن رسول اللہ, پھر میری 2 دعائیں ہوں گی. پہلی دعا میری خدا سے یہ ہوگی کہ خداوند عالم مرتے دم تک مجھے اس دین و ایمان پر باقی رکھے. جو مومن دعا مانگتا ہی نہیں ہے, مومن اس دعا کو تو بھول چکا ہے. خاتمہ بالخیر, سب سے کروشل ٹائم کہ جس وقت شیطان پوری قوت سے حملہ کرے گا کسی طریقے سے, مومن کا وہ ایمان جو اسے اگلے سٹیجز میں بچانے والا ہے چھین لو. لیکن مومن سب کچھ مانگتا ہے, خاتمہ بالایمان اس کی پرواہ ہی نہیں. اور وہ مومن, مولا میری پہلی دعا یہ ہوگی کہ دین اور ایمان پر میرا خاتمہ ہو, اور میری دوسری دعا ہوگی کہ مرنے سے پہلے جو بھی حق میرے مومن بھائیوں کا میری گردن پر ہے وہ حقوق ادا کر کے اس دنیا سے جاؤں. یہ دونوں باتیں, جس نے قرض لے لیا تو اب اگر قرض دے دے گا تو وہ اس سے بڑا بے وقوف جس نے قرض دے دیا, یہ فیشن چل رہا ہے. یعنی قرض لے کے واپس کر دینا, ارے آپ سے بڑا بدھو کون ہے, انہوں نے قرض دے دیا ایک عقل مندی کی, آپ نے کیوں حماقت کی. اور یہ کیا کہہ رہا ہے دوسری دعا, کہ کسی مومن کا حق میری گردن پہ نہ ہو, تمام حقوق جو میری گردن پر مومن بھائیوں کے ہیں وہ ادا کر کے اس دنیا سے جاؤں. امام نے ایک سوال کیا, امام نے پوچھا مگر اتنا بتا تو نے ہم اہل بیت کی ولایت کو کیوں نہیں مانگا. یہ سوال ہے نا, امپورٹنٹ ترین دعا, لیکن ہم اہل بیت کی ولایت کو تو نے کیوں نہیں مانگا, کیوں تو نے دعا میں شامل نہیں کیا. تو اس نے سر جھکا کے کہا مولا یہ ولایت تو میرے پاس ہے, یہ مجھے معلوم ہے, آپ سے محبت میرے دل میں ہے مجھے معلوم ہے, لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے مرتے دم تک یہ ولایت باقی رہے گی یا نہیں, تو میں نے اس چیز کو مانگا جس کا مجھے یقین نہیں تھا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو اس طریقے سے امام قدم قدم پر رہنمائی فرما رہے ہیں. یا مثلا علی ابن یقین وہ جملہ کہ جو قیامت تک کے ان مومنین کے لیے ایک بہترین نصیحت امام کی جانب سے, کہ جو کسی ایسے منصب پر بیٹھے ہوئے, کسی ایسی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے جس میں کچھ پاور, جس میں کچھ کام وہ کر سکتے ہیں, امام نے دو جملے فرمائے. ایک تو یہ فرمایا تھا علی ابن یقین سے کہ اے علی ابن یقین, بادشاہوں اور حکام کی نوکری کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرو اور ان سے نیکی اور احسان کا سلوک کرتے رہو. اور ایک مرتبہ اسی علی ابن یقین کو, جانتے ہیں نا علی ابن یقین کون, ہارون رشید کا وزیر, اور باقاعدہ آ کے امام کے سامنے فریاد کرتا ہے مولا بہت مشکل ہے میرے لیے, ہارون کا دربار, ظالموں کا دربار, اور میں اس کا وزیر, وہ سارے مسائل وہ ساری چیزیں بہت مشکل ہیں مولا, میں نہیں چاہتا, میں قبول نہیں کرنا چاہتا. تو امام نے باقاعدہ وہ جو نصیحتیں علی بن یقین کو کی تھیں جو انتہائی اہم, ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی, اگر تو اے علی بن یقین مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے تو میں تجھے تین باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. علی بن یقین سے امام نے فرمایا تو مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے, میں تجھے تین باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. پہلی ضمانت یہ کہ کبھی تیرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا, یعنی میرے اعتبار سے کتنا ہی ریسیشن کیوں نہ آ جائے تیرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا, تو کبھی زندان میں نہیں ڈالا جائے گا, سیکیورٹی, امن, پیس, کبھی فقر و فاقہ نہیں, کبھی زندان میں تجھے ڈالا نہیں جائے گا, اور مرگے مفاجات تیرے پاس نہیں آئے گی. مرگے مفاجات سڈن ڈیتھ, آدمی جا رہا اور جاتے جاتے ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی پلٹی, گردن ٹوٹی اور ختم. امام فرماتے ہیں تین باتوں کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں, ایک بات کی ضمانت تو مجھے دے دے, وہ یہ کہ جب کوئی پریشان حال مومن تیرے پاس آئے اور تیرے پاس اتنی پاور ہو, البتہ اب یہ میرا جملہ ہے, ان تمام شرائط کے ساتھ, اس لیے کہ مقاصب محرمک ایک مسئلہ جو شیخ مرتضی انصاری نے یہ لکھا کہ کسی بھی مومن کی مدد اس حد تک واجب نہیں ہے کہ انسان خود متضرر ہو جائے اور انسان کی اپنی زندگی کو خطرہ پہنچ جائے, اس لیے کہ بعد بدھو قسم کے مومن بھی ہوتے ہیں, ذرا آپ ان کی مدد کر دیجئے اور اس کے بعد بہرحال وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے خیر چھوڑ دیجئے. میں عقائد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, اقتصادی اعتبار سے بات نہیں کر رہا, اشاروں میں نے دو تین جملے کہہ دیے. تو اب امام فرماتے ہیں کہ تو مجھے اس بات کی گواہ, اس بات کی ضمانت دے کہ جب کوئی پریشان حال مومن تیرے پاس آئے اور تو اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس کی مصیبت کو اس کی مشکل کو دور کر دے. تو اگر تو یہ ہم اہل بیت کی خوشنودی کے لیے خالصتاً انجام دے گا, جان چھڑانے کے لیے نہیں, نام بنانے کے لیے نہیں, اتنی شرائط کے ساتھ اگر تو اس کو انجام دے گا تو ہم ان تین باتوں کی تجھے ضمانت دیتے ہیں, درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں کہ اب یہ جو قید و بند کا سلسلہ شروع ہوا, زندان عیسیٰ, زندان فضل ابن ربیع, زندان فضل ابن یحییٰ, یہ تین زندان جن کو امام نے کراس کیا, یعنی یہ زندان چینج کیے گئے, اور چینج کرنے کی وجہ میں نے بتا دی کہ دروغہ کبھی کچھ زندان کے سپاہی, یہ لوگ منقلب ہو رہے ہیں, یہ لوگ مستبصر ہو رہے ہیں. تو ایک مرتبہ اب وہ زندان آتا ہے جسے زندان سندی ابن شاہک بغداد کا وہ مشہور زندان. یہ سندی ابن شاہک یہودی اور انتہائی ظالم. اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب پہلی مرتبہ امام زندان میں گئے تھے تو ایک مرتبہ امام نے دعا کی کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایسا گوشہ عافیت عطا کر دیا کہ اب اطمینان سے بیٹھ کر میں تیرے ساتھ راز و نیاز کروں گا, تیری عبادتوں کو انجام دوں گا. یہ اس وقت کا وقت, اس زمانے کا جملہ ہے امام کا جب زندان عیسیٰ میں امام داخل ہوئے اور اس کے بعد فضل ابن ربیع اور فضل ابن یحییٰ کے زندانوں میں امام گئے. لیکن جس وقت اس ملعون سندی ابن شاہک کے زندان میں امام گئے, کچھ عرصہ جو گزرا ہے تو ایسے مصائب اس زندان میں امام نے دیکھے کہ باقاعدہ امام کی مناجات کے اندر یہ جملہ اس کا اضافہ ہو گیا. کون سا جملہ؟ وہی جملہ جو شہزادی کونین بابا کے مرنے کے بعد کہا کرتی تھی, اللہم اجل وفاتی, اللہم اجل وفاتی. اور یہ جملہ, پروردگار آپ مجھ سے اس ملعون کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, نہیں کر سکتا, وہ کہ جو کاظم ہے وہ امام, اب مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہے, اللہم اجل وفاتی, پروردگارا میری موت میں جلدی فرما دے, یہ جملے مولا نے ارشاد فرمائے. تو آخر اس سندی ابن شاہک قید خانے میں امام پر گزری کیا ہے؟ ایک تو امام کا انداز, وہ طریقہ جو ہر زندان میں رہا, بیان کیا جاتا کہ امام کا روزمرہ کا یہ معمول تھا کہ نماز شب کو نماز فجر سے ملاتے تھے. نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد تعقیبات میں مصروف ہو گئے, مناجات پڑھی جا رہی ہیں, دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, اور جس وقت سورج طلوع ہو جاتا تو امام ہفتم سجدے میں چلے جاتے, اور یہ سجدہ اتنا طولانی ہوتا, سورج طلوع ہوا ہے سجدے میں گئے, اور پھر جب زوال کا وقت آیا, جب سورج عروج پہ آیا تب امام کا سجدہ ختم ہوا, اور اس سجدے کے بعد جو امام نماز ظہر پڑھ رہے ہیں وہ وضو کی تجدید کے بغیر پڑھ رہے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ, ساری رات عبادت کی, نماز شب کو نماز فجر سے ملایا, نماز فجر کے بعد تعقیبات پڑھی, سورج نکلنے کے بعد سجدے میں گئے, اور یہ سجدہ اتنا طولانی کہ مسلسل جملہ کیا ہے امام کا, عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک, خداوندہ تیرے بندے کی جانب سے گناہ بہت زیادہ ہو گئے, قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک, پروردگارا اپنا جو بہترین عفو ہے وہ مجھے عطا کر دے. امام سجدے کی حالت میں ہے, مسلسل سجدہ, اور بغیر تجدید وضو کے نماز ظہر پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں, نہ اونگ آئی ہے نہ نیند آئی, اور اس کے بعد ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے, اب عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کی نماز کے بعد تعقیبات کے بعد پھر امام ایک مرتبہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, اور اب یہ سجدہ اتنا طولانی کہ یہاں مغرب کا وقت ہوتا ہے, ایک مرتبہ امام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد مغرب کی نماز امام فرماتے ہیں, مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز امام ادا فرماتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب ایک لمحے کے لیے وہ دن بھر کا جو روزہ ہے امام اس افطار کے ذریعے سے کہ جو مشتمل ہے صرف ایک کاسہ آپ پر اور ایک خشک اور سخت روٹی پر. امام اس سے افطار فرماتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے امام استراحت فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی سلسلہ ہے. یہ سلسلہ عبادت کا یہ انداز کتنا عرصہ 14 سال تک امام کی عبادت کا یہ انداز. اور حالت امام کی یہ ہو گئی کہ کسی مومن نے جب زندان کے ایک سوراخ سے امام کی زیارت کرنا چاہی تو دروغہ زندان سے اس نے ناراض ہو کے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے میرے امام کی زیارت کروا, ارے اس زندان کے اندر تو میرا امام نہیں ہے. تو وہ دروغہ مسکرا کے کہتا ہے اتنا بتا تو نے زندان کے اندر کیا دیکھا. کہا میں نے دیکھا فرش ہے اور اس فرش کے اوپر ایک سفید چادر بچھی ہوئی ہے. کہا کہ وہ سفید چادر نہیں, وہی تیرا ساتواں امام موسیٰ ابن جعفر ہے. تو اس انداز میں اس زندان کے اندر پھر سندی ابن شاہد کا وہ زندان کہ جس کے بارے میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا, اتنا تنگ زندان ہے کہ امام اگر لیٹنا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے اپنے قدموں کو دراز نہیں کر سکتے, امام اگر کھڑا ہونا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے امام کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ظلم کہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, کیسے کیسے مظالم امام نے برداشت کیے ہوں گے, بس ایک اشارہ کر کے ربط مصائب کر رہا ہوں. ایک شاعر اہل بیت نے ہارون کے سامنے کچھ اشعار پڑھے اس کی تعریف میں. ہارون خوش ہوتا ہے, کہتا ہے مانگ جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا. اس نے کہا اگر دینا چاہتا ہے تو بس اتنی اجازت دے دے کہ میں چند مومنین کے ساتھ اپنے امام کی زیارت کر لوں. بس ایک مرتبہ ہارون نے اجازت دی, وہ گروہ مومنین کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اے میرے دوستو اے مومنوں, تمہیں خوشی تمہیں مبارکباد, اس لیے کہ اتنے عرصے کے بعد ارے ہم اپنے امام کی زیارت کریں گے. یہاں یہ چلتے ہیں اور وہاں پر ہارون نے سندی ابن شاہد کے ذریعے سے امام کو زہر دے دیا ہے. یہ بھی روایت میں ہے, اسی تنہائی میں اسی زندان میں اسی غریبی میں 3 دن تک میرا مولا زہر کی شدت سے تڑپتا رہا ہے. اور جس وقت یہ مومنین پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ امام کی شہادت ہو چکی ہے اور امام کا جنازہ جس چیز پہ رکھا ہوا ہے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور پہچانیے مظلومیت مولا کو. ارے ٹوٹا ہوا دروازہ ہے جس پر امام کا لاشا رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے آغا امام الرافضہ, ارے یہی رافضیوں کا امام ہے. بس ایک مرتبہ وہ مومنین آگے بڑھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جس وقت امام کے جنازے کو اٹھایا تو بہت بھاری لگا اور اتنا بھاری کہ ہمیں عجیب سا لگا, ارے امام اتنے نحیف اتنے کمزور لیکن جنازہ اتنا بھاری کیوں ہے. اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے جب چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ امام کے جسم پر جا بجا کہیں توق ہے کہیں زنجیریں ہیں. روایت میں میں نے پڑھا جو زنجیریں زندان میں امام کو پہنائی گئی تھیں ان زنجیروں کا وزن 30 رتل بنتا ہے اور 1 رتل 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے گا میرا مولا ان زنجیروں کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا ہے. اور بس عزادارو ایک مرتبہ امام کا جنازہ جب انہوں نے دیکھا اپنے سر کو پیٹا, لیکن ابھی ظلم کی داستان مکمل بیان نہیں ہوئی. راوی کہتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا جا بجا میرے مولا کے جسم پر ارے تازیانوں کے نشان تھے, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن عزادارو یہ مظالم ابھی ختم نہیں ہوئے. ایک ظلم وہ ہے جس کو میں کبھی بیان نہیں کرتا, لیکن یہ راوی کہتا ہے جہاں میں نے اپنے مولا کے جسم پر زنجیروں بیڑیوں ہتھکڑیوں توق سلاسل کو دیکھا, جہاں میں نے اپنے امام کے نحیف جسم پر تازیانوں کے نشانوں کو دیکھا. ارے آپ لوگ ایران جانے والے ہیں, جناب معصومہ قم کے والد
والد ہیں, امام رضا کے بابا ہیں, ابھی آپ امام ششم کی نیاز سے فارغ ہوئے ہیں, چھٹے امام کا یہ مظلوم بیٹا ہے. راوی کہتا ہے میں نے جہاں امام کے جسم نازک پر تازیانوں کے نشان دیکھے, وہیں میں نے دیکھا امام کے رخسار پر بھی تماچوں کے نشان تھے. یعنی سندی ابن شاہد نہ فقط تازیانے مارتا تھا, وہ ظلم میں کہوں گا مولا بڑی قیامت کا وقت ہوتا ہوگا جب آپ تنہا ہوتے ہوں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے, یہ ظالم آپ کو تماچے مارتا ہوگا, مگر مولا آپ کا غم بھی کم ہو جاتا ہوگا, اس لیے کہ یقیناً ہر تماچے پر کوئی اور نہیں حسین کی یتیمہ سکینہ مظلومہ یاد آتی ہوگی. ارے جس کو تماچے مارنے والے کا ہاتھ سکینہ کے نازک رخسار سے زیادہ. الا ولعنت اللہ الا قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها, إلهي بحق هذا المظلوم, إلهي بحق باب الحوائج اقضي حوائجنا كلها جميعا. خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.
عزیزان محترم, کل اسی جگہ پر